الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه. الإمام العادل والشاب نشا في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل أنفق يمينه حتى لا تعلم شماله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه البخاري ومسلم وكثير من المحدثين. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله. ایسا خیال ہوا کہ ایک حدیث پیش کروں اور اس پر تبصرہ کروں اور اس حدیث ہی کا مضمون آج جمعے میں بیان کروں. ظاہر ہے سب سے بڑی حفاظت بھی اس میں ہے اور سب سے بڑی افادیت بھی اسی میں ہے کہ وہی بیان ہو جائے. ہمارا ایمان ہے کہ وہی کی دوسری قسم تفصیلی قسم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون تو اپنا نازل کیا اور اس میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ لفظ بدل سکتا ہے اور نہ معنی. تنزیل من حکیم حمید, اس کو اسی طرح ہی پڑھنا ہے جیسے نازل ہوا ہے. وَهَذَا ذِكْرُ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَا أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. وہ جو کہ تو رہے گا, اس میں فرق نہیں آ سکتا. آپ سے جو صحابہ نے کہا کہ ہم نے سمجھا ایسا ہو گیا ہوگا, آپ نے کہا اگر ایسا ہوا ہوتا تو پہلے اطلاع کر دیتا. نبی وہی کو چھپاتا نہیں, نہ اپنے پاس رکھتا ہے, فوراً امت کو بتانا پڑے گا. دوسری وہی وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا منشا, اپنی رضا, خوشنودی جن جن چیزوں میں رکھی ہے وہ نبی کو سمجھا دی. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, ایسے علوم آپ کو دیے جو آپ جانتے نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یعنی جتنا خدا کا فضل بڑا ہے اتنا پیغمبر کا علم بڑا. اوتی تو علم الاولین والآخرین, آپ نے مختلف پیغمبروں کے نام لیے کہ ان کو یہ معجزہ دیا گیا، ان کو یہ معجزہ دیا گیا، ان کو یہ معجزہ دیا گیا. آدم علیہ السلام کو ایسا عجیب معجزہ دیا گیا تھا کہ پہلی مرتبہ ہی ایک چیز دیکھ کے نام لیتے تھے، وعلم آدم الاسماء کلہ. حالانکہ آدمی پہلے پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کس کام آتی ہے، اچھا یہ توا ہے، اچھا یہ اس پہ جو پکے گی وہ روٹی ہے، ہانڈیا میں جو پکے گا وہ سالن ہے، اور یہ برتن ہانڈیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کیا ہے، کس کام آئے گی. لیکن آدم علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماء اور مسمیات سب سمجھا دی. انسانی زندگی جن جن چیزوں کی محتاج ہے، وہ کھانے کی چیزیں ہیں یا پینے کی چیزیں ہیں یا پہننے کی ہے، رہنے سہنے کی ہے، علاج معالجے کی ہے، چھوٹوں کی ہے، بڑوں کی ہے، مردوں کی ہے، عورتوں کی ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، صحت میں ہے، مرض میں ہے، سب چیزیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص طریقے سے تعلیم فرمائے. تعلیم تو سب کو کی ہے، فرشتے بھی موجود تھے، انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم میں تمام کمالات موجود ہیں، تسبیح و تحمید و تقدیس، تو یہ خلافت ارض بھی ہم کو ملنا چاہیے. ہمارے ہوتے ہوئے ضرورت کیا ہے کہ آدمی پیدا کر رہا ہو. حق تعالی نے کہا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں آدم کی قابلیت ضرورت تو تمہیں پتہ نہیں. اور اس کے بعد میدان میں کہتے ہیں یہ سب چیزیں پھیلا دی گئی، اور ایک دفعہ کہا گیا یہ چلتا ہوا پانی ہے، یہ دریا ہے، یہ اس سے نکلی ہے نہر ہے، یہ زمین سے پھوٹی ہے، یہ چشمہ ہے، اس کے لیے کھدائی کر کے نیچے سے نکالنا ہے، یہ کنواں ہے، یہ اوپر سے نیچے آ رہا ہے، یہ آبشار ہے، یہ پودا ہے، یہ درخت ہے، یہ ٹہنی ہے، یہ پل ہے، یہ پھول ہے، یہ بیج ہے، یہ سبزی ہے، ہر چیز جو انسانی زندگی میں، یہ معجون ہے، یہ صفوف ہے، یہ شربت ہے، یہ زندے کے کام آنے والی، یہ مردے کے کام آنے والی چیزیں سب بتا دیے. ملائک بھی بیٹھے ہوئے، امتحان گاہ بھرا ہوا ہے، آدم بابا بھی درمیان میں کان لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، اور گنے شڑ اتکڑی منس کے ناست. اب آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آدم کی ایک ضرورت تھی، اس کو بھوک لگتی ہے تو کھانے کی چیزیں چاہیے، پیاس لگتی ہے تو پانی پینے کی چیزیں چاہیے، نیند آتی ہے تو سونے کا بستر، پلنگ، آرام، راحت، بیماری آتی ہے، شفا، علاج کی چیزیں چاہیے، اور بھی ضروریات ہیں، بولو براس کی بھی تفصیلات ہیں، جگہ ہیں، کیسے آداب ہیں، کیسے احکام ہیں، کہاں جانا ہے، کس طرح کرنا ہے. فرشتوں نے نہ کھانا ہے اور نہ پینا ہے، نہ انہوں نے بیمار ہونا ہے، نہ انہوں نے مرنا ہے، وہ ایک دفعہ پیدا ہوئے اور قرب قیامت میں ایک ہی دفعہ فنا ہو جائیں گے، اگر یہ قول محقق ہو. وَإِن كَانَ فِيهِ بَعْضُ الْخِلَافِ عِنْدَ النَّقَادِينَ مِنْ هَذَا الشَّانِ. کہتے ہیں کہ چار فرشتے بڑے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اور آٹھ وہ جنہوں نے عرش کا ستون پکڑا ہے، وہ آٹھ، یہ جو بارہ فرشتے ہیں یہ نہیں مریں گے، تھوڑی دیر کے لیے مزمحل ہو جائے گا، بس پھر بیدار. بس اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت، خاص شان دی ہے. بس یہ ان کی موت تھی جو تغیر یسیر واقع ہو گیا، ذرا سا اس میں ہلال اور اس کے فوراً بعد تازہ دم، تازہ دم. اور جب جنتی جنت پہنچ جائیں گے اور جہنمی جہنم، حساب کتاب ختم ہو جائے گا، میدان حشر فارغ، جن کا جو مقام اور مرجع تھا وہاں پہنچ گیا، تو اس کے بعد موت کو لایا جائے گا مینڈے کی شکل میں، بڑے بڑے سینگ ہوں گے، ڈراؤنی قسم کی آنکھیں ہوگی اور بہت خرش خرش ہوگا، موت الموت، ملک الموت مت کہو، غلط بات ہے، نہیں اسرائیل کو تو فرشتے افسران ہیں، وہ تو ان کے ذمہ تو لگایا گیا تو کر رہے تھے، آج ڈیوٹی پوری ہوگی ختم ہوگی، اب کچھ نہیں، موت الموت یتشکل بے شکل القبش حدیث میں ہے، اس لیے علماء دین کہتے ہیں جب بکرے سے کام نہ بنے تو مینڈے کٹواؤ چٹ پٹ، اور اقرنین سینگوں والے، سینگوں والے بے سینگ سے زیادہ زوردار ہے بلا ٹالنے میں، تو مینڈے کی شکل میں موت لائی جائے گی، جہنم اور جنت کے بیچ میں اس کو پچھاڑ دیا جائے گا اور اس کے گلے پر باقاعدہ چھرا پھیر دیا جائے گا ذبح، یا اہل الجنہ خلود لا موت بعد ھذا الیوم، اے جنتیوں تمہیں ہمیشہ کی زندگی مبارک ہو، یہ موت تمہارے سامنے ذبح کی گئی، آئندہ کوئی موت نہیں، ہمیشہ کی نعمتیں، ویا اہل النار خلود لا موت، اور اے دوزخیوں تم بھی ہمیشہ کے لیے جلتے رہو، اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، لا الہ الا اللہ، ایک ہی تیر سے دونوں کام ہوئے، میں موت ختم کر دیا گیا اور اہل جنت کو اطمینان ہوا، اور جہنمیوں کا عذاب دوبالا ہوا، کیونکہ بس اب تو کہیں جانا نہیں، اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے اور جہنم اور اس کے بڑاس و ہوا و اسباب اور معاصی و وجود سے محفوظ فرمائے. آدم علیہ السلام کا اس طرح تفصیلی معجزہ تھا، اللہ اللہ. تو جب امتحان ہوا تو آدم علیہ السلام کو ضرورت تھی، وہ یاد کر گئے اور انہوں نے بتا دیا، اور فرشتوں کو ضرورت ہی نہیں، پھر سمے پاغس پر لی جنہ میں پک غواسری و نسخی، اس موسم بہار سے کیا کام جس میں نہ ہماری گائے چر رہی ہے نہ بچڑے، اس موسم بہار کو کرنا کیا ہے؟ تو آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا، فرمایا بھائی یہ زمین میں خلافت کر سکتا ہے، اور فرشتوں سے کہو جاؤ تم اپنے تسبیح تحمید تقدیس میں لگے رہو، لیکن آدم علیہ السلام پر تم نے اعتراض کیا ہے، اب اس اعتراض کا کچھ خمیازہ بھی بھگتو، کچھ خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو کہا کہ اب سجدہ کرنا پڑے، یہ سجدہ ایسے ہی سمجھو جیسے ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، تو سجدہ تو اللہ ہی کا ہے، قبلہ تو سمت ہے، اور سجدے کے لیے ایک سمت ہونا چاہیے، اس لیے آدم علیہ السلام کو ملائک کا قبلہ بنایا گیا. اللہ، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ انحناء جھکنا اور ہاتھ جوڑنا، جیسے عجم میں دستور ہے کسی کا ادب کرتے تو ہاتھ جوڑتے ہیں جھک جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا، آپ نے کہا مجھے اس سے عجم کی بدبو آتی ہے اور یہ شرک کا راستہ ہے، اس لیے میرے ساتھ ایسے معاملے نہ کیا کرو، آپ نے پسند نہیں کیا. لوگ سجدے بھی کرتے تھے بزرگوں کے، اولیاء کے، پیغمبروں کے، لیکن آپ نے منع کر دیا، روک لیا آپ نے. یہ غیر معمولی آداب بھی ایک مصیبت ہے، لوگ آ جاتے ہیں ہاتھ چومنا شروع کرتے ہیں، بعض قوموں میں یہ خصلت ہے، وہ بڑی عزت سمجھتے ہیں، ہمیں تو بہت تکلیف پہنچتی ہے، ہمیں تو اگر پہلے سے پتا ہو کہ یہ ہاتھ چومے گا تو قریب نہیں آنے دیں گے. تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب میرے ہاتھ چوم لے تو اسی کے سامنے میں اپنے خادم سے کہتا ہوں کہ صابن اور لوٹے میں پانی لاؤ، ہاتھ دھونے گندے ہو گئے. بالکل میں جسم یخشی جبیا زمانہ سنا نے مجھے کہی، میں اس کے سامنے میں ہاتھ دھو لیتا ہوں تاکہ اس کے دل سے یہ غلط رسم نکل جائے. کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگوں کا ایمان پختہ ہو، لوگوں کا عقیدہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو جائے. بس سلام کافی ہے، ہاتھ ملا لیا، نہ جھکنے کی ضرورت نہ واپس ہاتھ چومنے کی ضرورت. یہ سب رسوم عجم ہے اور اس میں مشرکانہ انداز ہے، اوہام ہے بالکل. صاف ستھرا دین ہے، الملا الحنیفیہ یکسوئی کا، السمحہ بالکل سادگی سے بھرا ہوا، السہلہ بالکل آسان. بخاری شریف میں ہے کہ بادشاہ روم کو جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا اور اس نے خط پڑھا، بڑا متاثر ہوا، سوالات کیے جوابات دیے گئے اور ہر جواب پر جھوم گیا، پورا دربار جھوم گیا. حضرت کا خط تو ایسا خط نہیں تھا، وہ تو وہی سے لبریز ہوتا تھا. پوری سلطنت روم جو تھی ایسی ایسی ہو گئی، ہل گئی. اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ سچا پیغمبر معلوم. کاش کہ مجھے ان کی خدمت میں جانا نصیب ہو جائے، لتجشمت الی لقائہ، میں زور لگا کے ملنے کی کوشش کروں، جتنی بھی تکلیف ہو وہ گزار لوں گا لیکن ملنا ہے. ولغسلت عن قدمیہ، اور ان کے پیر دھو لوں گا. قدیم زمانے میں لوگ سفر کر کے آتے تھے دور دراز سے، تو پھر میزبان مہمان کے پیر دھو لیتے تھے کہ نہانے میں تو وقت لگے گا، کہیں ایسا نہ ہو جسم گرم ہو، گرم سر دھو جائے، تھوڑا ٹائم ہوگا. ابھی آپ پلنگ پر بیٹھے پیر نیچے ہیں، وہ پانی منگوا لیتے تھے اور پیر دھو لیتے تھے. تو بادشاہ روم نے کہا اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا ہوا تو میں ان کے پیر دھوؤں گا. لغسلت عن قدمیہ. محدثین نے اس حدیث پر لکھا ہے کہ اصل بس اتنا تھا، پھر پیروں میں سر رکھنا آ گیا، اور پھر چومنا شروع ہو گیا، پھر ہاتھ رکھنا آ گیا، پھر ہاتھ باندھنا آ گیا، پھر جھکنا ہو گیا. وہ حنیفیہ و سمحہ و سہلہ، وہ تمام پاکیوں سے و توحید سے بھرا ہوا دین اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، تار تار کر دیا. کوئی ضرورت نہیں ان باتوں. سنا ہے کہ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دار العلوم دیوبند حضرت اقدس حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ، بہت سختی سے ہاتھ کھینچتے تھے کہ نہیں چھو. تو کسی نے کہا کہ فقی الہند اور ولی الہند آپ کے بڑے شیخ المشائخ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے فتاوی میں کہ بزرگوں کے ہاتھ چومنا جائز ہے. تو حضرت مدنی فرماتے حضرت گنگوئی جیسے ہاتھ لیا ہو تو میں چوم لوں گا، یہ تھوڑے کہ ہر ہاتھ چوم. فرق بھی نہیں رہا نا پھر عالم کا اور جاہل کا، پاک اور ناپاک کا. اور جن قوموں کی عادت چومنا ہے انہوں نے چومنا ہے، آیا ہوا مسلمان ہے یا ہندو یاتری ہے، انہوں نے تو اپنا رسم پورا کرنا ہے. اور یہ غلط بات ہے بہت. سادہ زندگی منور زندگی ہے، آرام اور راحت کی زندگی. اور آپ کی خدمت میں جب صحابہ نے عرض کیا کہ کبھی اونٹ آ کے زمین پر سر رکھتا ہے اور کبھی درخت آپ کے سامنے جھکتا ہے تو ہمیں بھی اجازت دے. آپ نے کہا کہ اگر کسی کو اجازت ہوتی کہ کسی کا سجدہ کرے لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِبُعُولَتِهِنَّ, میں خواتین کو کہہ دیتا کہ اپنے اپنے خاوندوں کا سجدہ کرے. خاوند کا حق بیوی پر اتنا زیادہ ہے, لیکن فرمایا کہ وہ بھی جائز نہیں ہے چونکہ بت پرستی دین احمد میں کئی آئی نہیں, اور اس لیے تصویر جانان ہم نے کھینچوائی نہیں. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ہم نے بادشاہ روم کو دیکھا اور کسرائے فارس کو دیکھا اور بطلیموس کو دیکھا اور خاقان کو دیکھا, جو مختلف دنیا کے طبع یمن کو دیکھا, ان سب کے لوگ سجدہ کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بہک گئے ہیں, یہ رائے راست سے ہٹ چکے ہیں, بہکے ہوئے لوگوں سے دین نہیں سیکھا گا. اور آپ نے پھر بخاری میں ہے کہا لا تقوم لی کما تقوم العاجم لملوکہم, میرے سامنے ایسے کھڑے بھی نہ ہو جیسے عجمی لوگ اپنے بادشاہوں کا ادب کرتے, اس سے بھی مجھے نفرت ہے. میرے سامنے صحیح بندہ انسان امتی اللہ کا ماننے والا اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنے والا بن کے رہو, میں ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. ہر پیغمبر اور رسول دنیا کے اندر رشد و ہدایت کے ساتھ کچھ ضروریات بھی لے کے آئے. ایک پیغمبر گزرے ہیں ادریس علیہ السلام, بعضوں کا خیال یہ ہے کہ نوح اور ادریس ایک ہے, لیکن یہ صحیح نہیں. امام بخاری کی رائے یہ ہے کہ ادریس علیہ السلام حضرت نوح سے پہلے, اور جمہور امت کہتے ہیں کہ نہیں نوح علیہ السلام کے 1000 سال بعد ہے. قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے, کہتے ہیں یہ ریاضی الجبرا جیومیٹری کپڑوں کی سلائی یہ تمام کام بھی حضرت لائے, لوگوں کو سکھایا ہے کہ یہ جیومیٹری کا طریقہ ہے, اس طرح حساب الجبرے سے حل ہو جائے گا, شارٹ ہو جائے گا. وہ درس اتنا اعلیٰ دیتے تھے کہ ان کے درس میں ادریس صاحب درس, درس کے خاص طریقے ہیں, ہر درس درس نہیں ہوتا, جس کا لوگ گھڑی کو دیکھتے ہیں کب جان چھوٹے گی. درس وہ ہوتا ہے جس میں ایمان بنے, اعمال کا شوق پیدا ہو, آخرت کی یاد ہو جائے, علوم کی پونجیاں ملے. اور درس میں تین چیزیں ضروری ہیں, ایک وسیع علم, دوسرا عمدہ اخلاص, اور تیسری لوگوں کی خیر خواہی. وہ یہ تین خصلتیں پیدا کرے تو درس بہترین ہوگا. تو کہتے ہیں ادریس علیہ السلام درس دیتے تھے, اور آپ کے درس میں فرشتے آتے تھے. ایک دن حضرت نے جنت کی نعمتوں کا, جنت کی قسموں کا, کہ جنت نزلہ اس طرح ہے, جنت الماوا اس طرح ہے, دار السلام اس طرح ہے, اور جنت نعیم اس طرح ہے, اور جنت الفردوس کی یہ تفصیلات ہے, اور پھر جنتوں کے اندر جو نعمتیں ہیں. اللہ کے پیغمبر تھے, بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کچھ سمجھایا تھا, آپ نے خوب شان سے بیان کیا. وہ فرشتوں کو شوق ہوا, انہوں نے کہا آج حضرت کو جنت کی سیر کراتے. جب درس ختم ہوا فرشتے قریب آئے اور کہا کہ حضرت آپ کو آج جنت لے چلتے ہیں، سیر کراتے ہیں. حضرت نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا؟ کہا ہم جنت سے ایک شربت لے آئیں گے، آپ پی لیں گے تو بے ہوش ہو جائیں گے، ہم اٹھا کے لے جائیں گے، وہاں ایک اور شربت پلا لیں گے، ہوش میں آ جائیں گے. حضرت نے کہا تو بہت آسان ہے، نہ قبر نہ قبرستان، نہ حشر و نہ نشر، اور جنت براہ راست. چنانچہ وہ ایک مشروب لے آئے اور حضرت ادریس علیہ السلام نے نوش جان فرمایا، وہ نیم جان سے ہو گئے اور فرشتے اٹھا کے لے گئے اور جنت الفردوس میں اتار کے وہاں سے دوبارہ پلایا. حضرت ہوش میں آئے، یہ وہ ساری نعمتیں، سارے محاسن، سارے مکارم، سارے اللہ تعالی نے کیا کیا تیار فرمائے بندوں کے لیے. حضرت یہ دودھ کی نہر ہے، یہ شہد کی نہر ہے، یہ شراب کی نہر ہے، یہ خالص پانی کی نہر ہے. ما لعین رأت، وہاں تو ایسی نعمتیں ہیں جو آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی کے دل میں ان کے بارے میں کٹکا بھی نہیں آیا ہوگا، سوچ بھی نہیں آئی ہوگی. موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا و ما فیہا، ایک چڑی جتنی جگہ میں رکتی ہے، اگر اتنی جگہ کسی کو جنت کی مل گئی، موجودہ دنیا سے زیادہ بہتر ہے. اور کم سے کم جنت جو سب سے زیادہ آخری جنتی کو ملے گی، جس سے زیادہ کمزور درجے کا جنتی نہیں ہے، کیونکہ وہ جہنم سے نکل گیا ہے اور جنت پہنچا ہے. بخاری شریف میں ہے کہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہو، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہو. اللہ تعالی اعلی جنت الفردوس اپنے خاص فضل و احسان سے نصیب فرما. جب جنتوں کی سیر مکمل ہو گئی اور فرشتوں نے اپنے حساب سے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، سب دکھائی، تو حضرت ادریس سے کہا کہ چلے. آپ نے پوچھا کہاں؟ کہا واپس. کہا استغفر اللہ، وہاں سیاست بازی کم ہو رہی ہے، مار دھاڑ، خون خرابہ، جھگڑے فساد، وہاں کیا کرنا ہے؟ جنت سے کوئی واپس جاتا ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے تو ایک جگہ سے منع کیے گئے تھے، وہاں سے کھا لیے تھا، میں نے کون سی نافرمانی کی؟ انہوں نے کہا واہ حضرت، ہم یہ تو ہم ویسے لائے. کہا ویسے ہی لائے ہو یا جیسے لائے ہو، جنت سے باہر نہیں جانا ہے، دنیا منظور نہیں ہے مجھے. حق تعالی نے 2 فرشتے اور بھیجے اور ان کو کہا کہ ان کا صلح انصاف سے کر لو. فرشتوں کا موقف بھی سنا، ادریس علیہ السلام تو مدرس تھے، دلائل و براہین کے انبار تھے، ویسے بھی انبیاء کے علوم ملائک سے بہت زیادہ ہے. فرشتوں نے حضرت ادریس کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ بس رہنے دے، یہی رہیں گے حضرت. ورفعناہ مکانا علیا، اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے اس طرح ان کو بلند و برتر جگہ نصیب کر دی. آرام راحت سے درس کی برکت سے جنت پہنچ گئے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں جہانوں کی اعلی نعمتیں، اعزاز، خوشی، فرحت، راحت، جنت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. اللہ مومن کو خوش کرتا ہے تو فرماتے ہیں اب شروع بالجنہ، مبارک کو جنت دوں گا، اور وہ بھی درس کے نتیجے میں نصیب ہوتی ہے. علماء کو چاہیے کہ درس توجہ سے دے، صرف جان چھڑائی نہ کرے، درس کو کام سمجھے اور کائنات کی اصلاح کی روح جانے، اور یہ سوچے کہ کیا درس دے رہا ہے، بیان کیا کر رہا ہے، خود اپنا حساب بھی کر لے، اور یہ بھی سوچے کہ 10 سال کے درس میں کتنا قرآن بیان ہوا، کتنی احادیث صحاح بیان ہوئی، فقہ کا کتنا حصہ بیان ہوا. یہ دین کسی طرح جتنا ہم سے ہو سکے مسلمانوں کے آگے بڑھانا ہے، ان کی امانت ہے یہ ہمارے پاس، یہ ان کے خزانے ہیں، ان کے باپ اور دادے کی وراثت ہے. جتنا جلد ہو سکا، جتنا بہترین انداز سے ہو سکا، اس کو آگے بڑھانا ہے. ہر پیغمبر کے معجزات ہیں. داؤد علیہ السلام کا عجیب معجزہ تھا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، حضرت کے ہاتھ میں لوہا آ جاتا تھا خود نرم ہو جاتا، گرم کرنے کی ضرورت نہیں، بس ہاتھ لوہے کو ہاتھ لگائے نرم، یوں موڑ لیتے تھے، یوں موڑ لیتے، یوں موڑ لیتے، فوراً جنگی قمیض ذرا تیار ہو جاتی، رکھ لیے، پھر ایک اور، اب گرم کرو اور آگ کے پاس، کتنا مشکل کام ہے. یہ حضرت کا معجزہ تھا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے ان کو معجزہ دیا تھا جنگی قمیصیں بنانے کا. لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَاسِكُمْ، تاکہ تم کو میدان جنگ میں دشمن کے حملے سے بچائے. فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تم اس کا شکر کرتے ہو؟ یعنی اسی وجہ سے دنیا میں جنگ کا سامان، دشمن کو زیر کرنے کی صلاحیت، یہ تمہیں نصیب ہو رہی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے آیا ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، اور ان کے بیٹے سلیمان کو تو ہوا تابع کر دی تھی. یا اللہ، ہوا. کہتے سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے اعلی نسل کے گھوڑے جو میدان جنگ میں کام آتے ہیں وہ ملاحظہ کرنے کے لیے استبل گئے تھے. گھوڑے بہت زیادہ تھے، امام حسن بصری کہتے کہ 40 لاکھ گھوڑے تھے، اور سلیمان تو کوئی عام آدمی نہیں تھے. ملکت دنیا اربعۃن، پوری دنیا کی حکومت 4 آدمیوں نے کی ہے، اسنان مسلمان و اسنان کافران، 2 مسلمان سلیمان ابن داود اور ذوالقرنین، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر. ملکت دنیا اربعۃن، تفسیر ابن کثیر، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی کے نیچے حافظ اماد الدین نے سند سے نقل کیا. سلیمان علیہ السلام کو خدام گھوڑوں کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے اس سے اطمینان نہیں ہوا. اکثر مویشیوں کے مالک کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ خدمت اچھی نہیں ہو رہی، ان کو بہت محبت ہوتی ہے اولاد سے زیادہ. اپر انبیاء تو رحیم کریم رؤوف ہوتے ہیں، اور اس ڈانٹ ڈپٹ میں اور تنبیہ وغیرہ میں نماز عصر جاتی رہی. حضرت بڑے حیران ہو گئے. حتی توارت بالحجاب، سورج ڈوب گیا. حضرت نے دعا فرمائی، یا اللہ میری تو زندگی بھر میں کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، یہ کیا ہو گیا؟ سورج واپس آیا، حضرت نے نماز پڑھی. اس کے بعد حکم دے دیا کہ یہ سارے گھوڑے خیرات کر لو، مسکینوں میں تقسیم کر لو، جو شاہی خاص گھوڑے ہیں ان کو ذبح کرو. چلو، دنیا حیران ہو گئی، خدایا یہ کام کیسے ہوگا؟ سلیمان علیہ السلام اتنے جذبات میں آئے. حق تعالیٰ نے کہا گھوڑے کا کام کیا ہے؟ دور دراز پہنچانا. یہ ہوا آپ کو تابع کرتا ہوں، گھوڑے رہنے دو. جب آپ کو کہیں جانا ہوگا ہوا کو آرڈر دے کہ مجھے کابل جانا ہے استخر سے، اور مجھے بیت المقدس میں مغرب پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز کعبہ شریف میں پڑھنی ہے، اور واپس ایشیا کوچک کوئے کاف میں آ کے آرام کرنا ہے. بدر الدین عینی نے سفر نامہ سلیمان لکھا ہے. صبح سورج نکلنے سے پہلے نکلتے تھے، اور شام کو عشاء کی نماز کے بعد پوری دنیا جو اس وقت تھی حضرت دیکھ چکے ہوتے. آج اس پرتکلف دور میں بھی بڑے سے بڑے کسی امریکی سلطان اور بھیڑیے کے پاس بھی یہ صلاحیت نہیں. تفسیر روح المانی میں ہے کہ حضرت کا جو تخت تھا کتنا بڑا تھا، 5 لاکھ کرسیاں بجتی تھی. بابا 5 لاکھ آدمی تو ریل گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، میرے خیال سے 1 لاکھ بھی نہیں ہوں گے. یہ معجزہ ہے. سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی وہ رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی, اے اللہ بادشاہت دینی ہے تو ایسی دے جو میرے بعد کسی کی شان کے لائق نہ ہو. دیکھیں کیسا بہترین دعا کی, رب ہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی. اب دیکھو کیسے دیا, وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ, حضرت کے لشکر جمع ہو رہا ہے, مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ, جنات علیحدہ صفوں میں کھڑے ہیں, انسان علیحدہ اور پرندے اوپر اپنا چتر بنا چکے ہیں, فَهُمْ يُوزَعُونَ, اور سارے کمر بستا ہے کہ کیا حکم مل رہا ہے, کہاں جانا ہے. حضرت سے اشارہ کر لیتے تھے چڑھ جاؤ تخت پہ. کچھ دیر تک لوگ تخت کو لے چلتے تھے, اس کے بعد جب تخت تیز ہونے لگتا تھا تو اوپر چڑھ, جن کو سفر کرنا ہوتا اجازت مل چکی ہوتی وہ اوپر بیٹھ جاتے تھے. جنات سرکش, وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ, حضرت نے سمندروں میں ڈیوٹی پر لگایا, غوطے کھاؤ نیچے دیکھو کیا قیمتی پتھر ہے نکال نکال کے لاؤ. مَنْ يَعْمَلُونَ لَهُ, قسم قسم کے کام کرتے تھے, یاقوت و مرجان, جو سمندروں میں سارے نکال کے دکھاتے تھے, پورے سمندر چھان مارے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ, لیکن ان کو ڈوبنے سے بچانے والا اللہ تھا, نہ سلیمان تھے اور نہ وہ خود تھے. اللہ اکبر و کبیر, یہ کیسی سلطنت ہے. جب ہدہد آیا اور اس نے کہا وہ حضرت آپ مجھے غیر حاضر کہتے ہیں, میں تو اور پرندوں کے ساتھ چلا گیا, ایک عورت ہے اتنا عالیشان تخت ہے اس کا اور وہ کمرانی کر رہی. انی وجہ تم راتن تم لکھو وہ اوتیت من کل شے والا ہار شنازی. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ اور اس کے لوگ عبادت سورج اور چاند کی کرتے آئے ہیں. وزین لہم الشیطان اعمالہ, شیطان نے ان کو یہ خوبصورت دکھایا. سکھوں کا طریقہ دیکھو کیسے گندا ہے, ہندوؤں کا طریقہ دیکھو اپنے مردے کو اپنی ماں کو اپنے سامنے تبرک سمجھ کے آگ لگاتے ہیں. مجوسیوں کا طریقہ دیکھو, بڑا بیٹا جب خاتون کا شادی کے بعد بیٹا ہو جائے تو مجوسیوں کے ہاں جشن ہوتا ہے اور اس عورت کو کہتے ہیں کہ آپ کو مبارک ہو آپ کا خاون پیدا ہو گیا, اور وہ جو دولہا ہے وہ کسی کونے میں پڑا رہتا ہے ماتم کرتا ہے روتا ہے کہ میری بیوی ہاتھ سے گئی, بس 15 سال بعد یہ بالغ ہو جائے گا اور اسی عورت کو استعمال کرے گا. اور ان کے ہاں سب سے متبرک قدم یہ ہے کہ بیٹا ماں کے ساتھ نکاح کر لے. توف ہوئے چرخ گردوں توف ہو, یہ مذاہب ہے, ان کو لوگ ہمارے برابر سمجھتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آئی. عیسائیوں کا رنگ ڈھنگ دیکھو, بندروں کی شکلیں بنی ہوئی دنیا کے اندر مسخ. یہود کو دیکھو, نہ موسیٰ علیہ السلام کو سمجھ گئے نہ توریت کو, ورنہ محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان لاتے. اور اللہ نے کہا لعنت در لعنت غضب در غضب ان پر ہے کہ کتابوں کو پس پشت ڈال رہا ہے. لیکن اسلام دیکھو, تمام انبیاء کا والہانہ ذکر, ان کے زرین تعلیمات کا احترام. ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف میں ہے, حضرت فرماتے میں رات کو نماز پڑھ رہا تھا, ایک سرکش جن آیا آگ کا شعلہ لے کے مجھے میری طرف پھینک رہا تھا. فرمایا فامکننی اللہ منہ, اللہ تعالی نے مجھے اس پر قدرت دی, پکڑ لیا میں نے. کیا کر رہے سوچ تو لو, آپ کمرے میں ہو کوئی چیز ہل گئی تو قیامت آ جائے گی, جی مر رہا ہوں. پیغمبر نماز پڑھ رہا ہے اور یقین ہو گیا کہ جن آیا ہوا ہے، اور آپ نے اس جن کو ہاتھ بڑھایا پکڑ لیا، اور کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ میں نے پکڑ لیا، فرمایا امکننی اللہ منہ، اللہ تعالی نے مجھے اس کے پکڑنے کی قدرت دے دی، یہ توحید ہے. اور فرمایا میری خواہش ہوئی کہ میں اس کو مسجد کے ستون سے باندھوں، اور صبح تم ان کو دیکھو اور مدینہ منورہ کے بچے اس کی ٹانگیں اور کان کھینچے. لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی کہ حضرت نے تو کہا تھا کہ اللہ یہ میرا ہی کام ہو اور لوگ نہ کرے، فردتہ خاصیان، میں نے اس کو دکھا دیا، چل خربوزے کا چور ہے دو رکھ کے چھوڑے. سلیمان ہزاروں سال پہلے گزرے اور حضرت ان کا احترام فرما رہے ہیں، نہیں حضرت کے کام میں دخل نہیں دے رہا، یہ حضرت کی شان کہلائے. اسلام تو آداب ہے، احترام ہے، تقدس ہے، پاکی ہے، امانت ہے، دیانت ہے، خالص عبادت ہے، خدا شناسائی و خدا پرستی کا کامل و اکمل دین ہے. اور کتنی زبردست تعلیم ہے آپ کی. ابو ہریرہ سے کہا کہ غنیمت کا مال مسجد نبوی میں پڑا ہے کیونکہ تقسیم کرنا ہے مستحقین کو، کچھ لوگ ابھی پہنچے نہیں ہیں، دور دور سے آ رہا ہے، خیال رکھنا رات کو، چیزوں کا خیال رکھنا، حفاظت کرنا، یہ ذمہ داری ہے بہت اچھی طرح. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، کلکم رائن، ہر شخص کی ڈیوٹی ہے، ذمہ دار ہے، جو اس کے سامنے ہے، جو اس کے اختیار میں ہے، اس کو صحیح طریقے سے سجائے. اور اعلی انتظام کرنا یہ نبوت کے آداب ہے. ابو ہریرہ رات کو نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے، چپکے چپکے سے کوئی آیا اور کھجوروں سے بوری بھرنے لگا. ابو ہریرہ نے سلام پھیرا اور اس کو کہا کیا کر رہا ہے؟ پکڑ لیا اسے اور رسی ڈھونڈ رہے تھے باندھنے کے لیے. جنہیں اس نے کہا صبح مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو گے، وہ تو رحمت للعالمین ہے، میں رونا دونا کر لوں گا، چھوڑ دیں گے، تو ہی چھوڑ، احسان مانوں گا، آئندہ نہیں آؤں گا. چل جاؤ، چھوڑ دیا. اچھے آدمی کی عادت ہے کہ وہ سفارش مان لیتے، چلو ماننے کی قابل ہے، ٹھیک ہے، میں کسی کے نہیں مانتا ہوں، میں یہ وہ، اچانک نہیں مانتے پھر کہتے ہیں بالکل مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا ہوں، مانتے ہیں لیکن موقع کے بغیر نہیں مانتے. اس لیے بہتر یہ کہ غریب مسکین کی استدعا مان لو، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات آسان کر لیں گے. صبح جب ابو ہریرہ حضرت کی خدمت میں پیش ہوئے، آپ کو بذریعہ وہی معلوم ہو گیا تھا، آپ ہنس رہے تھے، فرمایا آپ کے رات کے مہمان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضرت بڑا فریاد کیا، بڑا کہا پھر آئے گا، مطلب شیطان ہے، وہ جنات و شیطان چچزاد بھائی ہے آپس میں. اگلی رات پھر آیا اور اس سے بڑھ کر فریاد کیا، ابو ہریرہ نے پھر جانے دیا. حضرت نے اگلے دن کہا پھر آئے گا، جھوٹ بولتا ہے وہ، اس کا کام چوری ہے، چور کبھی چوری سے باز آتا ہے جب تک اس کا ہاتھ نہ کاٹا ہے. اس لیے تو یہ چور جو ہے نا اسلام کو آنے نہیں دے رہے، اسلام کو بدنام کر رہے، پراپیگنڈے کر رہے ہیں، اسلام کے نام پر ووٹ بھی نہ مانگے، اسلام کا ذکر بھی نہ کرے تاکہ اس جیسے لوگ ہو جائیں. شرم تم کو مگر نہیں آئی. تیسری رات اب ہو رہا ہے نا کہ آپ کسی قیمت پر نہیں جانے دوں گا، تو کہتا ہے میں نہیں آتا پھر آتا ہے. اس نے کہا آپ کی چھوڑ دو، اور آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ آپ آیت الکرسی پڑھا کر رات کو اس کھجور پر، اس ڈھیر پر، جس جگہ آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ بن جاتا ہے، اور اس میں کوئی جن پری دیو دخل نہیں دے سکتے. اب ہو رہے ہیں بڑا حیران ہوا کہ جن ہو کر کے آیت الکرسی کی فضیلتیں بتا رہا ہے. علماء کہتے ہیں آیت الکرسی تمام سماوات کی آیت ہے اور تمام مذاہب کا نچوڑ ہے. اس لیے مسلمانوں کو سورہ فاتحہ کی طرح آیت الکرسی یاد ہوتی ہے. آپ یقین کر لیں جہاں آپ کو خطرہ اور خوف ہو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے. آپ دیکھ لیں گے آپ کی خدمت میں جنات اٹینشن ہو جائیں گے، جی کیا کرنا ہے بتائیے کیا کیا. مگر پراپیگنڈے اور اخبار میں نہ دینا، پھر برداشت کرنا بھی خزانہ ہر ایک کا کام نہیں. صبح جب ہو رہا آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا رات کے مہمان کا؟ ہاں جی بہت رویا پیٹا، بڑا فریاد کیا. کہا اور؟ کہا حضرت یہ بتایا کہ آیت الکرسی پڑھو اور زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ بنتا ہے، کوئی جن دیو بلا مصیبت اندر نہیں جا سکتی. آپ نے کہا کان کذوبن وقال صادقا، تا وہی شیطان جھوٹا لیکن یہ آیت الکرسی کی فضیلت صحیح بیان کی. میرا مطلب یہ کہ جو معجزہ اللہ نے پیغمبر کو دیا وہ صحابہ کی کرامت کی شکل میں موجود ہے، اور اب بھی دنیا کے اندر جن بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے محنت شاقہ عطا فرمائے ہیں ان کو اس قسم کی قدرت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. بہرحال میرا مضمون آگے بڑھ گیا. تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی، جو حدیث شریف میں نے پڑھی تھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تشریح آئندہ جمعہ کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله. أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین. يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الدين والنصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء، ما بعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام يفضل. رواه الشيخان. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وأبو بكر ابن أبي شيبة في مصنفه. وقال لعثمان: استحيت منك ملائكة الرحمن. أخرجه أصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم وخير النساء هذه الأمة خديجة. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. رواه الشيخان. وقال صلى الله عليه وسلم لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغزهم فببغضي أبغزهم، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الشهاب: أصحها أنها ثابت بالمسانيد والمرفوعات كما في الفتح على البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. رواه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. معلوم یہ کرنا ہے کہ راستے ہے پل پر سے گزارنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یعنی بائیں ہاتھ کی طرف سے گزرنا ہے، دائیں ہاتھ گزرنا ہے، لیکن یہاں جو ٹریفک اصول ہے وہ انگریزوں کے مطابق بنے، توبہ استغفار کر کے اس کے مطابق چلو. چند دن پہلے ایک پل کے اوپر سے گزرنا تھا، ایک بزرگ صاحب اپنے دائیں ہاتھ کی طرف سے کچھ صحیح کر رہا تھا، وہ سامنے سے ایک وردی والا آ رہا تھا اور بول رہا تھا: راستہ چھوڑ دو، یہ قانون نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. بزرگ صاحب جواب دیا: ان کا قانون یہ ہے اور اسلام کا قانون یہ ہے کہ دائیں راستے سے چل رہا ہے. تاہم گاڑی والوں کے لیے مشکلات ہوگی. صحابہ کہتے ہیں: ہم فارس گئے تھے، وہاں بیت الخلاء غلط بنے تھے، کنا نستعملها ونستغفر اللہ. استعمال تو کرنے پڑے لیکن اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، تو چونکہ غلط سمت متعین ہے اس لیے گزرتے ہوئے اسی سمت پہ جہاں تک ہو سکے اور دائیں طرف، ورنہ اگر خطرہ ہو حادثے کا یا قانون کا تو بائیں سمت استعمال کر سکتے ہیں توبہ استغفار کے ساتھ. مجھے اور محمد انور شاہ کو بہت دعائیں دی, اللہ جزائے خیر دے. جمہوریت کے پروان چڑھائے نہ کھیسا ہے, کیونکہ مفتی نظام الدین میں سنا تھا کہ شریعت اور اسلام کا نظام ایک ہی راستہ ہے جس سے مکمل اسلامی نظام نافذ ہوتا ہے, وہ راستہ ہے جہاد کا. مولانا لدھیانوی نے بھی جمہوریت کرن میں ایک بہترین مضمون لے, بس ٹھیک ہے جب انہوں نے لکھا ہے پھر مجھ سے کیا پوچھنا ہے, ہمارے بزرگ تھے. اللہ آپ کے علم و عمل, ہمت و عمر میں برکت دے, آمین. اللہ آپ کو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمایا, آمین. چند سوالات کے جوابات درکار ہیں. آپ کے مسائل جلد 8 میں لکھا ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اس روایت کو علامہ سیوطی نے جامع الصغیر میں نقل کیا ہے کہ یہ بات درست ہے. اسی پر میں نے مولانا کو خط لکھا تھا اور وہ انہوں نے جنگ میں شائع کیا ہے. اس کا عنوان یہ ہے, یہ حدیث موضوع ہے یعنی جھوٹی ہے, اور مولانا لدھیانوی نے اس کی اتنی قدر کی کہ اسی صفحے میں شائع کیا, وہ بھی اسی میں شائع ہے, غالباً کسی اور جلد میں آ جائے گا. یہاں بھی کئی رکھا ہوا تھا. کیا یہ بات درست ہے کہ امام مالک, شافعی و حنبل کیا تارک نماز کی سزا قطر ہے؟ جی درست ہے, جبکہ امام اعظم کہتے ہیں کہ اتنا مارا جائے اور 3 دن کے نہیں. تارک الصلاۃ عمدن یضرب ضربا شدیدا حتی یسیل منہ الدم. نور الازام میں لکھا ہوا ہے کہ نماز قصدن نہ پڑھنے والا اتنا مارا جائے کہ اس سے خون نکلے, یہاں تک کہ یا توبہ کرے ہو یا مر جائے. لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ بادشاہ مسلمین کا کام ہے, یہ عوام مسلمین, ورنہ روزانہ آپس سے مشت گریبان ہو گئے. نمازی نماز پڑھنے آئے یا بے نمازیوں کے مارنے جائے؟ نماز واجب طواف کو صحیح کے بعد ادا کرنا کیسا ہے؟ نماز واجب طواف صحیح کے بعد, اگر وقت میں گنجائش ہے اور جماعت نکل چکی ہے تو پورے کر کے پڑھو, اور اگر قضا ہونے کا اندیش ہے تو وقت پر پڑھنا پڑے گا. ایک شخص فجر کے بعد عمرہ ادا کرتا ہے, کر سکتا ہے, طواف ختم ہونے پر چونکہ نماز نہیں پڑھ سکتا, سورۃ طلوع نے 2 گھنٹے باقی رہتا ہے, وہ صحیح کر لیتا ہے. وہ دوگانہ طواف فلفور پڑھنا ضروری نہیں ہے, دن میں پڑھ لے بعد میں پڑھ لے, لیکن پڑھنا ہوگا, ہے واجب. سوال یہ کہ ترتیب بدل جانے پر کیا جرمانہ دینا ہوتا ہے, کیونکہ طواف کے بعد نماز ادا کرنے کے بجائے. نہیں نہیں, یہ طواف, یہ ترتیب نہیں ہے, یہ ترتیب مستحب ہے. وہ جو واجب ترتیب ہے اس کے ساقط ہونے پر دم آتا ہے, اس پر کچھ نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ آپ کے علم و عمل میں برکت دے, آپ امین. دریافت یہ کرنا تھا کہ کیا بیوی اپنے شوہر کو نام لے کر اور تم کہہ کر مخاطب کر سکتی ہے؟ ہاں, بہت شوق سے, آج کل تو یہی ہو رہا ہے, بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم دونوں برابر ہیں. سوال یہ کرنا تھا کہ موجودہ نکاح نامہ جس میں ایوب خان کے دور میں بہت ساری خلاف شرع چیزیں ڈالی گئی تھی, وہ تقریباً نکالی گئی ہے, اور عوام بوقت نکاح اس پر خط کھینچ دیتے. سوال یہ کرنا ہے کہ جو لوگ ان تمام شرائط کو جرمانے ہیں, پتہ نہیں مانے ہیں, پتہ نہیں کیا, وہ گناہگار کے مرتکب. جی ہاں, لیکن وہ کوئی نہیں مانتا. اس میں لکھا ہے کہ بیوی کو اختیار دیا ہے طلاق دینے کا, تو یہ کون بیوی کو اختیار دیتا ہے؟ وہ تو اگلے دن ناراض ہو کے طلاق دے دے گی. حضرت کیا یہ حدیث ہے, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری؟ جی ہاں, ترمذی شریف حواشی میں حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے نقل فرمائی, تبرانی کے اندر موجود ہے, وضو کے بعد والی دعا ہے. مجاہد کی سنت متروک ہے, حجامہ کی سنت, یہ متروک سنت ہے, اس پر عمل کی ضرورت نہیں ہے. وہ جو پھیلا رہا ہے ڈاکٹر اس کو, وہ قابل اعتماد شخص نہیں ہے. حضرت کی عمر میں برکت, آمین. حضرت کیا حضرت علی سے روایت ثابت ہے کہ روزانہ 5 کام کر کے سویا کرو, 4000 دینار صدقہ کرو, 1 قرآن شریف پڑھو؟ حضرت حوالہ تو وہاں سے جہاں سے تو لایا ہے, میں نے تو بیان نہیں کیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے فضائل صدقات میں مل جائے. ایسے خطیب کے بیچ نماز پڑھنا کیسا ہے جو یہ کہے کہ دہریوں کو چھوڑ کر شیعوں کو ووٹ دے دو؟ بہرحال یہ ایک علمی مسائل ہے, اس پہ آپ اتنے زیادہ ٹینشن میں آتے ہیں, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. علماء کرام کی تحقیقات ہوتی ہے. ایسے ادارے میں نوکری کرنا کیسے ہے جو نیٹو کی سپلائی کی حفاظت کرے. اب یہ بتایا اب مجھے کہ آپ جہاد کے حق میں ہیں تو پھر تو نہیں کرنی ہوگی, اور اگر جہاد نہیں چاہتے تو پھر کرو. پیشاب کے قطرے آتے کوئی وظیفہ بتاؤ, بس قطرہ روک لو یہ وظیفہ ہے. کل کہو گے کہ میرا پخانہ روکنے کا وظیفہ بتاؤ, میرا یہ کام ہے کیا؟ میں ایک کمپیوٹر پروگرام ہوں, پروگرامر ہوں, اور ایک ایسی کمپنی میں کام کرتا ہوں جو مختلف ادارے کے لیے پروگرام بناتی ہے. حال ہی میں ہماری کمپنی کو ایک بینک میں کام کرنے کا پروجیکٹ ملا, اور مجھے بھی بینک میں پروجیکٹ کام کرنے کا کہا جا رہا ہے. میرے انکار کرنے پر کمپنی کے مالک کہنا ہے کہ ہم خود بھی سود والے پروگرام کام نہیں کرتے, اس پروجیکٹ میں بھی کئی سود کے لین دین کا عمل دخل نہیں. وہ صحیح کہتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے. کسی چٹائی پر کوئی کھانے کی چیز وہ کتا چاٹ لے اور جگہ نہ معلوم ہو تو چٹائی کس طرح دھوئے؟ دھونے کی ضرورت ہی نہیں, اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اور ساری چٹائی دھو لے تو کیا ہے, کوئی قیامت آ جائے گی کیا؟ دل میں شک ہے آپ کا. عوام میں تو مشہور ہے کتے کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ دھوتے ہیں, لیکن حالانکہ شریعت میں تو نہیں ہے. کتا نجس العین نہیں ہے, نجس ہے. نجس العین جیسے پیشاب پاخانہ خون, یہ نجس العین ہے, ہاتھ لگانے سے پلیوت ہو جائے گا. لیکن نجس جیسے چوری کا مال, 100 روپے کا نوٹ آپ نے چوری کیا ہے یا 1500 کا, اس کو ہاتھ میں لینے سے ہاتھ دھونا تھوڑا ہی ہے. یہی حال بلے اور کتے کا ہے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ ہمارے خاندان کے ایک صاحب نے تبلیغی میں جماعت میں 4 مہینے لگا کر 3 ہفتے پہلے تشریف لایا. اب وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں نے ان کے لیے 1 مہینے مکی مسجد میں ٹھہرنا مشورہ دیا ہے, گھر والے سخت ناراض ہیں. وہ صاحب کہتے ہیں کہ مشورے کا وہی کا بدل ہے, لہذا یہ حال کس طرح ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلیغ ایک اصلاح نفس کی کوشش ہے, اور ہر انسان کو اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے. دوسری بات یہ کہ تبلیغ کے کار خیر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس سے زندگیاں بدلتی ہیں. اور تیسری بات یہ کہ یہی شخص اگر کسی غلط تحریک و نظام میں ہوتا تو گھر والوں کو بہت تکلیف نہیں ہوتی. یہ ساری بیر جو ہے وہ دین کے ساتھ آئی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ گھر والے تو نہ داڑھی رکھنے دیں گے نہ نماز پڑھنے دیں گے. ان کی باتوں میں اگر آپ مانیں گے تو مسلمان رہنے ہی مشکل ہو جائے گا, کیونکہ گھر والوں کا تو قبلہ ٹھیک کرنے کا وقت باقی ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ بزرگان دین کا یہ ایک تجربہ ہے کہ اس طرح تبلیغ کے ساتھ تعلق رکھنے سے آدمی کا ایمان اور نیک اعمال محفوظ رہتے ہیں. کچھ دنوں بعد اہل خانہ پر واضح ہو جائے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کا دل بھی نرم کر لے گا. یہ تبلیغی گھبرائے نہیں, ہمت نہ ہارے, گھر والوں کی بھی تسلی کرتا رہے, ٹائم ٹائم پر آئے اور ان سے اجازت لے کے بزرگوں کے کہنے کے مطابق تبلیغ میں جایا کرے. باقی وہی ہے, اور باقی وہی سے مشورہ اور اس کی اہمیت ثابت ہے. بزرگوں کے کہنے کا یہ مطلب ہے. اللہ سے دعا ہے کہ آپ پر اور آپ کے اہل و عیال پر ہمیشہ رحمت اور انوارات کی بارش ہو. آمین. جزاک اللہ خیرا. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ان رحمت اور انوارات کا مستحق بنائے, جملہ حاضرین کو نصیب فرمائے, بلکہ ان کے غائبین کو بھی عطا فرمائے. حضرت میں نے اپنی زندگی میں انگنت بار یہ خواب دیکھا کہ میرے دانت چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی صورت میں ٹوٹ رہے ہیں, اور تھوک کے ساتھ باہر میری ہتھیلی میں آئے. توبہ استغفار کرو, بال بچوں کی طرف سے فوراً مالی صدقہ کر لو. کئی قسم کے مینڈے بکرے جتنے بچے ہیں, اور آئندہ یہ خواب بیان نہ کرنا, اور توبہ استغفار کرو. لاکھوں مرتبہ استغفار کا کلمہ پڑھو تاکہ آنے والا عذاب رک جائے. سلام کے بعد عرض یہ کہ سجدہ سے جلسے کے درمیان کتنی وقت کس طرح دو بیٹھے, اور عذر والے کو بس بہرحال یہ نمازی کی ہمت پر ہے, بہت زیادہ بیٹھنے سے بھول جاؤ گے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کا سایہ پر سلامت رکھے. آمین. شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا ہوتا ہے وہ بہترین کھانا ہے. واہ واہ, اچھی بلی چیزوں پہ اشکالات ہونے لگے. لڑکی والے مسلمان ہیں, کوئی ہندو کافر نہیں ہے. لڑکی والے آپ کو اتنی بڑی دولت دے رہے ہیں, آپ ان کے ہاں کھانا نہیں کھائیں گے تو کیا وہاں پر کربلائی بن کے جا کے بیٹھیں گے؟ اور اتنی نفرت دل میں کیوں آ گئی؟ اور معاملہ ایسا ہی ہوگا پیچھے سے، ایسے کوئی سنی سنائی شیطانوں والی باتیں ہیں، یہ سب لڑکی والوں کے کھانے کا ثبوت نہیں، اس کو نہیں کھانا، یہ شیطانوں کا پروپیگنڈا ہے، فضول بات ہے. دعوت کے لیے کیا ثبوت کی ضرورت ہے؟ ایک مسلمان ویسے آپ کو کہے کہ میرے ساتھ کھانا کھا لو، تو آپ ان سے کہیں گے بخاری شریف میں دکھاؤ. شرم تم کو مگر نہیں آئی. ہمارے گھر کے باہر ایک کنواں ہے جو اہل تشیع نے کھدوایا ہے، اور سب کو اس میں سے پانی کی اجازت ہے، کوئی حرج نہیں، کافروں کی چیزیں قابل استعمال ہیں. سلام کے بعد معلوم یہ کرنا ہے کہ کیپٹن عثمانی کی کتاب ایمان خالص کے رد میں لکھی گئی کہ اسی کتاب کا نام بتائے. ہمارے مولانا تھا اور رحمان صاحب نے غالباً ڈیر اسماعیل خان سے اس پر ایک رد لکھا تھا، رد تو میں نے بھی لکھا تھا لیکن وہ چھپا نہیں. اس کی کتاب کا جو نام ہے نا گھر کے چراغ، اس کا جواب میں نے لکھا تھا کراچی کا دجال بجواب گھر کے چراغ. سلام کے بعد گزارش یہ کہ میں روزگار کے سلسلے پریشان ہوں، قرض بھی بہت زیادہ ہو گیا، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی. ایک ہی صورت ہے کہ استغفار بہت کرے، گھر کی خواتین مغرب عشاء میں سورہ واقعہ کا ورد کرے، اور آپ بلا ناغہ چاش کی چار 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 بارہ، پھر کچھ مدت تک آٹھ، اور پھر عمر بھر کے لیے چار پڑھنے کا عزم کرے. میری دونوں بیٹیاں اسپتال میں داخل ہیں گردے کی تبدیلی کے لیے، دعا فرمائے. اللہ صحت دے، زندگی دے، خدا تعالی جلدی شفا عظیم کا فیصلہ فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور بعض تنظیموں کو اور جماعتوں کو جو گرانیاں پیش آ رہی ہے اللہ وہ آسان فرمائے. اللہ پوری دنیا میں جہاد اور مجاہدین کو فتوحات عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اسلام کو ہر جگہ سربلندی عطا فرمائے. جو بیماران ہے رب العزت صحت شفا دے، جو ایمان پر مر چکے ہیں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. ہمارے اس مجلس میں بھی بعض پریشان حال ہے، بعضوں کے بیماران ہیں، بعض خود بیمار ہیں. ہمارے اقرار بیگ صاحب علیل رہنے لگے، دعا فرمائیں. ابھی ایک بیگ سے ہم فارغ ہوئے مشکل سے، اور دوسرا بیگ بخیر و عافیت رہے، تیسرا بھی اور چوتھا بھی اور پانچواں بھی. اللہ ان سب کو سلامت رکھے، اور خوب توبہ استغفار صدقات خیرات اور دین کے تعاون اور مدد کے لیے کمر بستہ رکھے. جن جن کو جو خطرات محسوس ہو رہے جسم کا، مرض کا، آفت کا، فتنے کا، وہ ضرور مالی خیرات کرے، صدقات کرے، بکرے، مینڈے، گائے، اونٹ، بھینسے کاٹے، اور دینی مدرسوں اور مسجدوں کو مالا مال کرے. انشاءاللہ تمام بلائے آفات ختم ہو جائے. خدا ہماری دعائیں قبول کرے، نمازوں کی توفیق دے، گھروں میں بھی بہترین نمازی پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی مدارس، مساجد، علماء و مشائخ، طلباء و مجاہدین کی حفاظت فرمائے. عاجز اور فقیر محمد انور شاہ اور ہم سب کے لیے صحت شفا کی جو دعائیں کی گئی اللہ قبول فرمائے. آپ سے بھی خصوصی دعا کی درخواست دے، خاص و ذکر عزیز محمد انور شاہ کے گلے میں جو عارضہ پیدا ہوا ہے جس سے ہم بہت غمگین اور پریشان ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالی اس معصوم بچے کے گلے کو جلدی صحت شفا عطا فرمائے، اور اسے بہترین قرآن پڑھنے والا قرآن دان، مفسر، محدث، فقیہ، مہمبار، ممبر اور محراب کی زینت اور رونق بنائے. اپنے ادارے اور اپنی مسجد، امامت، خطابت، تدریس، تعلیم کی شایان شان، ہمت، صلاحیت، تقوی، پرہیزگاری، بزرگوں کا اتباع نصیب فرمائے. اور جس عظیم انسان، محدث زمانہ، مفسر علی الاطلاق، فقیہ بے بدل، آیت من آیات اللہ، حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ سے رحمت اللہ علیہ کے نام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اللہ وہ جلوے، وہ برکتیں اور وہ عنایات، وہ علم و عمل کی برکتیں اور خوش رنگیاں نصیب فرمائے. ان کا ایک چھوٹا سا ساتھی بھی ہے زید الکوثری، اسے بھی اللہ ہمت دے اور بہترین پڑھنا نصیب فرمائے، اور ہمارے منصور بھائی ان کا گھرانہ، مزمل بھائی ان کا گھرانہ، اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں یہاں تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان سب کو خیر و عافیت سے رکھے. ہمارے یہ نیک ساتھی ہے حاجی محمد جان، یہ اپنے خاندان اور جان پہچان کے بعض ظالموں کی گرفت میں ہیں اور بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں. قیمتی اور بیش بہا اوقات ان کے بلا وجہ ضائع ہو رہے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور فرمائے. ہمارے ایک اور مہمان بہت نیک خصلت ساتھی امان اللہ غازی باہر سے آئے ہیں، آج ہمارے مہمان ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے. اللہ ان کی عقیدت محترم رکھے، اللہ ان کے مال و دولت میں، صحت میں، والد کی عمر میں اور بچوں میں، تمام نیک کاموں میں ان کی مدد فرمائے، اور جن کی ان کی دعائیں ہیں اللہ پاک قبول فرمائے. مجلس کے جتنے حاضرین ہیں اور ان کے غائبین ہیں، ہماری آل و اولاد ہے، اہل و عیال ہے، مساجد مدارس ہے، کل ملک ہے، خاص و ذکر کراچی شہر ہے، اللہ بہترین امن، عمدہ فتوحات، ہر طرح سکون قرار پیدا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، فاللہ خیر حافظ و ارحم الراحمین. ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى.